أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. محرم کے مجالس کے سلسلے میں عنوان گفتگو خون حسین ضامن بقاء اسلام کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے. کل خون کی اہمیت، دوسرے عبارت میں شہادت کا مقام اسلام میں چند جملہ اس کے بارے میں عرض کیا کہ شہید پاک ہوتا ہے، نفس امارہ شیطان دنیا کی غلامی سے نکل کر پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے معاشرے کو بھی اپنے خون کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے، اپنی قربانی کے ذریعے، اپنی فداکاریوں کے ذریعے معاشرے کو بھی پاک کرتا ہے. شہید کہ دل پر توحید کی حکومت ہے، اور اپنے خون کے ذریعے معاشرے میں بھی توحید کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے. کل عزاداران حسینی میں سے دو شہید کیے گئے. یقیناً یہ شہادت ان کے لیے سعادت اور ان کے پسماندگان کے لیے بھی سعادت. انسان اور انسانی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مبارکبادی کے مستحق ہے. شہید ایک آدمی کم ہو جاتا ہے، لیکن ہزاروں کے رگوں میں اپنے خون کو دوڑاتا ہے، ایک کا خون زمین پر گرتا ہے. شہید کے شہید ہونے سے اہل حق کی تعداد میں کمی نہیں آتی ہے، بلکہ شہید کی عظمت کے مطابق ان کے تعداد میں ہزاروں درجہ اضافہ ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ ایسی سوچ رہی کہ جو ہم جیسا نہیں سوچتے ہیں اسے زندگی کا حق نہیں ہے، زندگی کرنے کا حق نہیں ہے. آج کل کے زمانہ، جس زمانے میں جانوروں کے حقوق کے مدافع انسان پائے جاتے ہیں، لیکن انسان کے خون اس آسانی سے بہایا جاتا ہے، شاید جس آسانی سے انسان کا خون ہمارے ملک میں بہایا جاتا ہے کسی ملک میں ایسا نہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ جو اپنے جیسا نہ سوچنے والوں کے قتل کے فتویٰ لگانے والوں کے سامنے جس طرح سے خود کہتے ہیں ہم سلف کے تابع ہیں، سلف کے دور میں کب ایسا پیش ہوا؟ وہاں پر تو بڑی بڑی غلطیاں کی. امیر شام نے 20 سال علی کو صد کیا، اور 10,000 کے تعداد میں بغاوت کے علی کے اوپر. آپ جانتے ہیں خلیفہ مسلمین کے خلاف جنگی اقدام کرنا جس بہانے سے بھی ہو، اگر آپ کو اپنے کسی مقتول کے قتل پر شکایت ہو تو اپنی شکایت پیش کرنا ہے حکومت کے سامنے. فرض کیجئے ہمیں سے کسی ایک عزیز مارا جائے، تو کیا کل اسلحہ لے کر حکومت کے ساتھ جنگ کرنا ہے یا کورٹ میں جا کر اپنی مقدمہ درج کرنا ہے؟ اسلام میں یہی قانون ہے. مسلمانوں کے وحدت کو پارا پارا کیا, ملوکیت قائم کی, اور خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی, اور 20 سال اور پھر آگے چل کر 100 سال تک 70,000 ممبروں پر سب بولان کیا گیا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد کی غلطی ہے. افسوس کی بات ہے, انسان جب اندھا ہو جاتا ہے. ابن حزم ہے غالباً بہت بڑے عالم, کہتے ہیں کہ ابن ملجم مجتہد تھا, غلطی کی, اپنے اجتہاد میں غلطی کی, لیکن امام حسن کو اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی امام حسن کے اجتہاد قابل قبول نہیں ہے, ابن ملجم کے اجتہاد قابل قبول ہے. یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت کم از کم یہ منطق ہے, اصحاب حکم اصحاب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے ہے. احکام اسلامی مشترک ہے سب کے درمیان, صرف چند حکم مخصوص ہے رسالت مآب کے ساتھ, باقی تمام احکام میں پیغمبر اپنی امت کے ساتھ شریک ہے, امام امت کے ساتھ شریک ہے. اب وہاں پر کہتے ہیں کہ اجتہاد اور اجتہاد میں غلطی ہوئی. بعد میں یہ گروہ آگے بڑھتے گئے, البتہ اس وقت بھی خوارج ایک مختصر گروہ کی شکل میں اپنے جیسا نہ سوچنے والوں کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے تھے. آپ جانتے ہیں خوارج نہ علی کو, اصحاب پیغمبر کو, جتنے علی کے ساتھ تھے سب کو واجب القتل سمجھتے تھے, سب کو کافر سمجھتے تھے. خود جو اسلام سے, عالم اسلام سے دور تھے, اپنے آپ کو اسلام کے عارف عالم, اور علی جس کے بارے میں آیات و احادیث ہے, آیت تطہیر کے مستحق ہے, اس کو کافر سمجھنا. آگے چل کر اپنے مخالف سوچنے والوں کو بدعتی کہتے تھے. لیکن ابھی جب سے وہابیت کا سلسلہ شروع ہوا, بالاخص اپنے جیسا نہ سوچنے والے کو کافر, مشرک, واجب القتل, مہدور الدم, بالکل خوارج کی طرح جب ایک عیسائی سے ملاقات ہوئی, اس سے پوچھا کہ تم کون ہو, کہا عیسائی, اس کو آزاد کیا تاکہ اپنے گھر چلا جائے. صحابی پیغمبر سے جب ان کی ملاقات ہوئی, پتہ چلا صحابی ہے, پوچھا علی کے بارے میں کیا کہتے ہو, کہا کہ میں علی کو صحیح سمجھتا ہوں, نہ صرف اس کو شہید کیا, اس کی زوجہ کے پیٹ پھاڑ کر بچے کو بھی نکالا, اس کو بھی قتل کیا. یہی داستان دہرائی جا رہی ہے. دیکھو یہ لوگ جو اتنی کفر شرک کے اور بدعت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے نعرے لگاتے ہیں, کبھی اسرائیل کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کرتے ہیں, کوئی عملی اقدام نہیں کرتے ہیں. اسرائیل کے وجود میں آنے میں ان کی حکومت بڑا مؤثر ہے, تاریخی دستاویزات موجود ہیں. شریف مکہ کے ساتھ جنگ میں انگلینڈ کے 5,000 فوج نے آل سعود کی مدد کی ہے. قرآن و سنت جس کو سب مانتے ہیں, سب کے سامنے ہیں, دوبارہ آ کر مل کر بحث کرے, گفتگو کرے, شرک کے معیار کیا ہے, ایمان کے معیار کیا ہے, کب کسی کا قتل کرنا جائز ہے, کب کسی کا خون بہانا جائز ہے, یہ ہمارے سامنے ہے. لیکن بہرحال ایک گمراہ گروہ ہمیشہ سے رہا ہے انبیاء الہی کے مقابل میں. بڑے بڑے گمراہ لوگ ہوتے تھے, یہودیوں نے جب مشرکین کے ساتھ مل کر پیغمبر کے ساتھ جنگ کرنا چاہا, مشرکین کو یہی کہا کہ آپ حق پر ہے, محمد باطل پر ہے. یہ مفادات کے لیے اس قسم کے فتوی لگانا تاریخ بشریت میں ہمیشہ نظر آتا ہے. خون حسین کے حوالے سے عرض کیا اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے, ہم مجلس حسینی میں خدا کے درگاہ میں حسین و آل حسین، شہدائے کربلا، آل محمد، پیغمبر خدا، انبیاء الہی، شہداء و صالحین، اللہ کے اسماء حسنہ و عظام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. خدایا خدایا، تیرے دین کی معرفت، تیرے دین کی درد، تیرے دین کی تبلیغ، تیرے دین پر عمل، تیرے دین کی خدمت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. خدایا، امام معصوم کے ظہور کے سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا، ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما. دشمنان اسلام، دشمنان تشیع اگر ہدایت کے لائق نہ ہو، انہیں نیست و نابود فرما. عالم اسلام کو آپس میں متحد ہونے کی، اہل بیت کے چاہنے والوں کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما. خدایا، ہمیں اس سال بھی ہر سال کی طرح بنحو احسن عزاداری اہل بیت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. خدایا، ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما. خدایا، ہمارے شہداء کے درجات بلند ہے، ان کے درجات کو بلند تر فرما. خدایا، شہداء کے وارثین کو وارثین کربلا کی طرح صبر جمیل عطا فرما. شہداء کے خون کی حفاظت کرنے کی، محافظت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. خدایا، پورا عالم اسلام میں، خصوصاً پاکستان میں، مسلمانوں کو اسلامی نظام، اسلام حقیقی کے نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا، حزب اللہ لبنان، مجاہدین فلسطین، مجاہدین کشمیر کی مدد فرما. عراق میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو اسلامی حکومت بنانے کی توفیق عطا فرما. نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما. خدایا، پاکستان کو روز بروز ترقی عطا فرما. پاکستان کے کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. خدایا، پاکستان میں عوام، خواص، سیاست مداروں کو اغیار کی بندگی چھوڑ کر تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین کے مرحومین، خصوصاً ان مجالس میں کسی بھی حوالے سے حصہ لینے والوں کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود پر محمد علی محمد، اللهم صل على محمد. عرض کیا کہ ہر خون مؤثر ہے مقصد کو بچانے کے لیے، پیغام کو دور تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو گرمانے کے لیے، لوگوں کے افکار کو بصیرت دینے کے لیے. لیکن اگر یہ خون حسین کا خون ہو، پوری دنیا کو بیدار کر سکتا ہے. شخصیت کی جتنی عظمت، اتنا ہی اس کے خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے. حسین عام مسلمانوں کی نگاہ میں فرزند رسول، آئے یہ تطہیر کا مصداق، آئے یہ مباہلے کا مصداق، متعدد آیات کا مصداق، متعدد احادیث کا مصداق، کشتی نجات، چراغ ہدایت. حسین کی محبت کرنے والا خدا کا محبوب ہوتا ہے. اتنا عظیم مقام ہے حسین کے لیے کہ جس آدمی کو تھوڑا سا معلومات ہو تو یقیناً حسین کی شہادت اس کے لیے انتہائی پیغام کا حامل ہے. اس کے لیے آرامی کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی کو حرام کر دیتی ہے. شہادت حسین اس کو مقصد شہادت کی طرف دعوت دیتی ہے. لیکن شیعان اہل بیت جو زیادہ مخاطب ہے، زیادہ انہیں ذمہ داری کے احساس کرنا چاہیے، اس عظیم خون کا پیغام کیا ہے؟ کیوں یہ خون بہایا گیا؟ بہانے والوں نے کیوں خون بہایا؟ خون دینے والے مدینے سے اٹھ کر کربلا کے تپتی ہوئے صحرا میں آئے خون دینے کے لیے، کیوں ایسا آئے؟ چونکہ نظر میں حسین کے سب سے مہم مقام امامت ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے بعض کو یا ان میں سے چند کو امام بنایا، اور وہ ہمارے حکم سے انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے حکم سے کائنات کی ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، مقام امامت پر یہ فائز ہوئے ان کے کمالات کی وجہ سے. صبر مقام عمل میں صابر تھے، مقام عمل میں صابر تھے، اور مقام معرفت میں یقین کے درجات پر فائز تھے. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جب انہوں نے صبر کے راستے کو اپنایا اور ہماری آیات پر، ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے. خدا کی نشانیاں، کل کائنات خدا کی نشانیاں ہیں، پوری کائنات آیات الہی ہے. ہمارے شیعہ فرہنگ میں مجتہدین کو آیت اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک مجتہد زیادہ انسان کو خدا کی طرف بلاتا ہے، ورنہ ہر شے آیت خدا ہے، خدا کی نشانی ہے. لیکن نشانیوں میں درجات مختلف ہے. مولا اپنے زمانے میں فرماتے ہیں ما للہ بآیۃ اکبر منی، خدا کے لیے مجھ سے بڑھ کر کوئی اور آیت نہیں ہے. ظاہر ہے یہ کلام مولا نے حضور کے وفات کے بعد فرمایا ہے، یعنی امت کے درمیان مجھ سے بڑھ کر خدا کی کوئی نشانی نہیں ہے. وہ آئینہ ہے جو نور خدا کے لیے مظہر ہے، عظمت خدا کے لیے مظہر ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. یعنی انسان کو خدا کی معرفت ہوتی ہے، معرفت ہو جاتی ہے جب علی کے فضائل کو دیکھتا ہے، کمالات کو دیکھتا ہے. جب علی کے یہ کمالات ہو، اس کے خالق کا کیا کمالات ہوں گے؟ تو امامت کے حوالے سے یہاں پر اس آیت کے بارے میں مکمل گفتگو نہیں کرتا ہوں. ہم نے ایک عشرہ اس آیت پر اسی ممبر پر گفتگو کی ہے، لیکن آج کے حد تک مختصر گفتگو کرتا ہوں. وَجْعَلْنَاهُمْ، عرض کیا کہ یہ آیت انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. اس آیت سے پہلے چند آیت کا ذکر ہے، چند انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب وغیرہ کا. پھر فرماتے ہیں ان کو ہم نے امام بنایا. حضرت ابراہیم نے جب خدا کی درگاہ سے دعا کی، خدایا امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد، حضرت ابراہیم کو مقام امامت پر فائز کرنے کے بعد، حضرت ابراہیم کو مقام امامت پر فائز کرنے کے بعد، یعنی پہلے حضرت ابراہیم نبی بنے، پھر رسول بنے، پھر خلت کے مقام پر پہنچے، نبی اول العزم بنے، آخر میں امامت کے مقام پر بھی ان کو فائز کیا. امامت سب کے، امامت کے درجات یکساں نہیں ہیں، چنانچہ نبوت کے درجات بھی یکساں نہیں ہیں. خود ائمہ اثنا عشر، بارہ اماموں کے درجات بھی یکساں نہیں ہیں. آپ مولا امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سید الاوصیاء، اوصیاء کے درمیان سردار ہے. تو امامت جو اعلیٰ درجہ کی امامت ہے، وہ امامت اتنا بلند مقام ہے ہمارے احادیث میں کہ حضرت ابراہیم پہلا اولو العزم بنے، پھر امام بنے. اس کا مطلب ہے کہ امامت کا عہدہ بالاتر ہے، یقیناً ذمہ داری بھی بڑی ہے. صلاحیت بھی زیادہ چاہیے، ذمہ داری بھی سنگین ذمہ داری ہے، کیونکہ امام وہ ہے جو معاشرہ کو الہی اصولوں کے مطابق چلاتا ہے، معاشرے کی تربیت کرتا ہے۔ قرآن میں حضور فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے مجھ کو بوڑھا کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کیا کون سے راز ہے، جبکہ عیناً یہی الفاظ دوسرے سورہ میں بھی ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ استقم کما امرت، جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اسی طرح سے استقامت کرو، ثابت قدم رہو۔ لیکن سورہ ہود میں ایک لفظ زائد ہے، ومن تاب معک، آپ بھی ثابت قدم رہو، آپ پر ایمان لانے والے بھی ثابت قدم رہے۔ پیغمبر کے لیے اپنی ثابت قدمی اتنا مشکل بات نہیں تھی، اس لیے کہ معصوم تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا لا املک الا نفسی و اخی، خدایا میرا اختیار اپنی جان پر ہے، اپنے نفس پر ہے، اور اپنے بھائی کے نفس پر، بھائی بھی اس لیے کہ وہ بھی نبی ہے، معصوم ہے۔ لیکن امت کی ذمہ داری لینا بہت مشکل کام ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بوڑھا کر دیا سورہ ہود نے۔ امامت یہی ہے کہ امت کو، پوری انسانیت کو مقصد تخلیق کی طرف لے جانا، صراط مستقیم پر چلانا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اپنی فردی زندگی میں معلومات جمع کرنے میں کوئی مشکل نہیں، بس اوقات مزہ آتا ہے علم حاصل کرنے میں، کتاب پڑھنے میں، لیکن انہی باتوں میں سے، کتاب کی باتوں میں سے ایک حکم پر عمل کرنا چاہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی فردی زندگی میں عمل کا مرحلہ مشکل تر ہوتا ہے۔ اب تربیت میں آپ دیکھیے، بچے باپ سے زیادہ دوست کو چاہتا ہے، کیونکہ دوست کنٹرول کرنا نہیں چاہتا ہے، باپ چاہتا ہے کہ بچے کو سیدھا راستہ پر چلائے۔ اسی لیے باپ کی اطاعت کرنا، باپ کے ساتھ زندگی گزارنا بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ امامت کل انسانیت کو صراط مستقیم پر چلانا ہے۔ تو اس میں حضرت ابراہیم کو خدا نے جب مقام امامت پر فائز کیا، دعا کی خدایا یہ مقام میری اولاد کو بھی عطا فرمائیے۔ خدا نے فرمایا ابراہیم آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہیں اس تک یہ مقام نہیں پہنچ سکتا۔ میں اس آیت کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جو ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ خدا نے صرف اسی کے نفی کیا، ظالم چاہے غیر پر ظلم کرے چاہے اپنی نفس پر ظلم کرے، تو ہر گناہگار کم از کم اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اسی لیے گناہگار مقام امامت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے احادیث نے کہا وہ افراد جنہوں نے زندگی بت پرستی کی ہے وہ امامت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ لا ینال احد الظالمین، میرے یہ عہدہ، میرے یہ عہد و پیمان ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے غیر پر ظلم کرنے والا ہو چاہے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اولاد ابراہیم ہے اور جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہے، یعنی عصمت کے مقام پر فائز ہے، وہ سب کے سب امام ہیں۔ خدا نے صرف ظالمین کو استثناء کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اولاد ابراہیم میں سے جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہے ان سب کو خدا نے امامت کا مقام عطا کیا ہے۔ اسی لیے اگرچہ قرآن میں اولاد ابراہیم میں سے بعض انبیاء کے بارے میں صریحاً موجود ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا، دوسرے بعض کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا۔ لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جو بھی اولاد ابراہیم میں سے ہے اور عصمت کے مقام پر فائز ہو، خدا نے اسے امامت کا عہدہ عطا کیا ہے۔ یا اسی آیے مبارکہ میں عہدی کا لفظ جو فرمایا، میرا عہد، میرا عہد و پیمان ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا ہے، معلوم ہوتا ہے امامت عہد الہی ہے، پیمان الہی ہے، عوامی نہیں ہے، ووٹ سے، الیکشن سے، مشورے سے کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا امامت الہی منصب ہے یا عوامی ہے، دینی ہے یا دنیاوی ہے. آیت کہتی ہے لا ینال احد الظالمین، میرا یہ احد ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. اس آیت میں بھی وجعلنا، ہم نے بنایا، بس امام بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے. غیر یعنی خدا کا حق ہے امام بنانا، بس الہی ہے، اسلامی ہے، دینی حکم ہے، عوامی نہیں ہے. اور تعجب کے بعد ایک طرف کہتے عوامی ہے، الہی نہیں ہے، دینی نہیں ہے، دوسری طرف سے نہ ماننے والوں کو واجب القتل بھی قرار دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ تناقض کس طرح سے حل کریں گے. مشورہ کے بنا پر جو امامت وجود میں آتی ہے، خود مشورہ کی اطاعت کرنا واجب نہیں ہے، اس کے فرزند وہ خلافت جو مشورہ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے بطریق اولا اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. اگرچہ کوئی خلافت شورا کے مطابق وجود میں نہیں آیا، مکر و فریب کے مطابق وجود میں آیا، تاریخ اسلام گواہ ہے. تو عرض کر رہا تھا وجعلنا منهم ائمة، ان میں سے بعض کو ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، یہ امام ہدایت کرتے ہیں. اس ہدایت کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے، ایک ہدایت تکوینی ہے، ہدایت تشریعی ہے. ہم اسی تشریح کے حوالے سے مانا کرتے فی الحال، یعنی یہ ہدایت کرتے ہیں، انسانوں کے رہنمائی کرتے ہیں، انسانوں کو رائے حق دکھاتے ہیں، رائے حق تک پہنچا دیتے ہیں. بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق، ان کی ذمہ داری انسانوں کی ہدایت ہے، اور وہ بھی ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. ان اماموں کا ہدف اپنی سلطنت، بادشاہت، حکومت، قدرت، طاقت نہیں ہے، ان کا ہدف ہدایت ہے. اگر آپ امام کو مانتے ہیں تو امام سے ہدایت لینی ہے، اگر ہدایت حاصل نہیں کی تو آپ نے امام کی امامت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اب وہ امام ہدایت کرتے ہیں کس کی طرف؟ عظمتوں کی طرف، انسانی اقدار کی طرف، فضائل انسانی کی طرف، خلاصہ بندگی خدا کی طرف، معراج انسانیت کی طرف، انسان کامل بننے کی طرف ہدایت کرتے ہیں. بامرنا، حکم خدا کے مطابق. نفس امارہ کا حکم نہیں ہے، شیطان کا حکم نہیں ہے، ہم بسا اوقات نفس امارہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، بسا اوقات شیاطین انس اور جن کی پیروی کرتے ہیں، بعض اوقات اب دیکھیے سپر طاقتوں کی کتنے، ابھی آپ سوریہ کے خلاف دنیا عرب کے اتحاد کو دیکھیے، امریکہ کے حکم سب ہر عام آدمی سمجھتا ہے، سوری حکومت کو تو ہم اسلامی نہیں سمجھتے، غیر اسلامی حکومت ہے، لیکن کم از کم اس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ اسرائیل کی دشمن ہے، اسرائیل کے مقابل میں ڈٹا ہوا واحد ملک ہے جو ابھی تک برسر پیکار ہے، فلسطینیوں کی مدد کرتا ہے، حزب اللہ کی مدد کرتا ہے. اب دیکھیے یہ چونکہ غلام ہے، شیاطین انس اور شیاطین جن نفس امارہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو وہ جو اقدام کرتے ہیں نفس کے امر، شیطان کے امر کی پیروی کرتے ہیں. لیکن امام کون ہوتا ہے؟ یہدونا، لوگوں کی ہدایت کرتے، بامرنا، حکم خدا کے مطابق، اپنی ذاتی خواہشات کا بالکل دخل نہیں دیتے ہیں. نہ صرف دخل نہیں دیتے، اتنے پاکیزہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ مرضی خدا کے علاوہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے. فنا فی اللہ کے مقام تک پہنچے ہیں، جس چیز کو خدا پسند نہیں کرتا اس کو وہ پسند ہی نہیں کرتے ہیں. گیارہویں معصوم سے کسی نے عرض کے مولا یہ کس وجہ سے، کس طرح سے ہے، کیوں ایسا ہے کہ آپ گناہ نہیں کرتے ہیں، گناہ کرنے کے لیے سوچتے بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں کرتے ہیں. فرمایا آپ نے مثال کے طور پر اس سے کہ فرض کیجئے گندگی کھانے کا، فضلہ کھانے کا تم نے کبھی ارادہ کیا ہے، کبھی سوچا ہے؟ عرض کے مولا کبھی میں نے نہیں سوچا ہے. فرمایا تمام گناہان ہماری نگاہ میں اس طرح کے. تو یہ ہے امام جن کی نگاہ میں گناہ کی یہ حیثیت ہے، ان کے ماننے والوں کے حدیث میں فرماتے ہیں ہر خیر، امام ششم کی حدیث میں فرماتے ہیں ہر خیر، ہر خوبی کے سرچشمہ ہم ہیں. اس کے بعد فرماتے احسان، صداقت، تمام خوبیوں کے نام لیتے امام، یہ سب کے سب ہمارے فروع ہے, اصل ہم ہے, بنیاد ہم ہے, ریشہ ہم ہے. دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں سب ہمارے ہی اس اصل اور اس بنیاد سے ناشی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تمام برائی کے سرچشمہ بنیاد امام باطل ہے. امام باطل تمام برائیوں کے سرچشمہ ہے, اور اسی امام باطل کے فروعات میں سے ہے, شاخوں میں سے ہے جھوٹ بولنا, مکر و فریب کرنا, ظلم کرنا, ستم کرنا, کئی برائیوں کا نام امام لیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ آدمی جو ہمارے دشمنوں کے امام باطل کے فروعات سے متمسک ہو, ایسا عمل انجام دے رہا ہو جو امام باطل کے فروعات سمجھے جاتے ہیں اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا چاہنے والا ہے, وہ جھوٹا ہے. اگر کردار میں امام باطل کے کردار کو اس نے اپنایا ہے, زبان میں امام حق کا نام لیتا ہے, یہ جھوٹا ہے. اسی لیے امام رضا فرماتے ہیں الامام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اس الاسلام النامی و فرع السامی. امامت اسلام کی بنیاد ہے. کون سا اسلام؟ اس النامی, وہ اسلام روز جو کہ روز بروز ترقی کر رہا, نمو رشد کرنا, ترقی کرنا, بلندیوں کی طرف جانا, وہ اسلام جو روز بروز ترقی کرتا ہے, روز بروز بلندیوں کی طرف جاتا ہے, اس کے اساس امامت. اگر امامت نہ ہو وہ اسلام بے بنیاد ہے, تو وہ اسلام ترقی نہیں کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یزید اقتدار پر آیا, وجہ کیا تھا؟ امت کی بنیاد امام حق نہیں تھا. نظام خلافت پر ایک اعتراض یہ ہے کہ نظام خلافت کے اصولوں کو مانتے ہوئے اس کی جو معیار اس نظام خلافت کے ماننے والوں نے بیان کیا ہے, اسی معیار کے مطابق یزید اقتدار پر آیا. یا آپ کہہ دیں یزید کے اقتدار پر آنا غلط تھا. اگر یزید کے اقتدار پر آنا صحیح تھا, نظام خلافت کے معیاروں کے مطابق تھا, تو سمجھنا چاہے کہ نظام خلافت ایک غلط نظام ہے. اس لیے کہ وہ سسٹم جس پر عمل کر کے منفی نتیجہ حاصل کرے تو سسٹم معیوب ہے. امامت کے حوالے سے عمل نہ ہونے کی وجہ سے یزید اقتدار پر آیا, خلافت کے حوالے سے عمل ہونے کی وجہ سے یزید اقتدار پر آیا. اور یزید جس کا نام سن کر ہر انسان کو شرمندہ ہونا چاہیے, اب وہ اس کی حکومت مشروع بن جائے, خلافت قانونی بن جائے. امام کا معنی کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, ہم نے انہیں امام بنایا. امام کا معنی کیا ہے؟ امام عربی زبان میں پیشوا کو کہتے ہیں, پیشوا جس کی پیروی کی جائے, جس کے دنبال میں انسان حرکت کرے. امام عربی زبان میں آگ کو کہتے ہیں, اما ارادہ کرنے کو کہتے ہیں. یعنی امام اس متحرک فعال معاشرے کے رہبر کا نام ہے. وہ راکد ساکن جامد بے حرکت معاشرہ نہیں ہو سکتا امامت کا معاشرہ. امام پیشوا جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں. کس میدان میں پیشوا؟ کس حوالے سے پیشوا؟ ہر حوالے سے پیشوا ہے امام. سیاسی میدان میں امام پیشوا ہے, تمام سیاسی اقدامات میں سر فہرست امام ہے. امت کو چاہیے کہ تمام سیاسی حرکتیں امام کی پیروی میں انجام دے دیں. اگر سیاسی میدان میں امام کی پیروی نہیں کرنا, در حقیقت امام کا انکار کیا ہے, اس کو آپ نے پیشوا نہیں بنایا ہے. اسلام پر سب سے بڑی ضربت یہی آئی ہے کہ دین کو سیاست سے جدا کیا, کہا کہ پیغمبر خاموشی کے ساتھ چلے گئے ہیں, اپنے جانشینی کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں فرمایا. اس کے نتیجے میں یزید جیسے اقتدار پر آیا. امام پیشوا, سیاسی مسائل میں پیشوا, ایوانوں میں امام کی حکومت, درباروں میں امام کی حکومت, قانون ساز اداروں میں امام کی حکومت, امام پیشوا ہونا چاہیے. امام پیشوا ہے علمی حوالے سے، اپنا علم، اپنا دین، اپنے معارف، اپنا اخلاق کس سے لینا چاہیے؟ امام سے لینا چاہیے. امام پیشوا ہے کردار کے لحاظ سے، اپنا اسوہ کسے قرار دینا چاہیے؟ امام کو قرار دینا چاہیے. تو کم از کم ان تین حوالوں سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے پیشوائی کو قبول کریں. امام کے کمالات ابعاد بہت زیادہ ہے، فضائل بے شمار ہے. امام کا جو رابطہ خدا کے ساتھ ہے اس کی گہرائی تک پہنچنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن ہماری جو ذمہ داری امام کی نسبت میں یہ ہے کہ امام کو اپنا پیشوا قرار دے. حکومت کے مسائل میں امام ہی کو حکومت کو قبول کرے، معارف دینی کے مسئلے میں امام ہی سے اپنے دین کو لے لے، تأسی کے حوالے سے امام ہی کو اپنا اسوہ حسنہ قرار دے، محبت کے میدان میں امام ہی سے محبت کرے. چار ذمہ داریاں کم از کم، کم از کم ہماری ذمہ داریاں ہیں امام کی نسبت میں. ابتدا میں عرض کیا مسلمانوں نے دین کو سیاست سے جدا کیا، کہا کہ سیاسی مسائل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام کے سیاسی رہبری کو امام سے چھین لیا. سیاسی رہبری چھیننے کے بعد علمی وہ مقام بھی، اگرچہ بارہا کہا گیا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، لیکن عملاً آپ دیکھتے ہیں کہ 12,000، 30,000 یا بعض روایت کے مطابق 100,000 صحابیوں کو علی کا ہم پلر قرار دیا گیا. قانونی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے دین لینے میں ان سب کے درمیان. تو اب ہم جو منزل تک پہنچ گئے ہیں امام حق کی معرفت حاصل کی، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ کہ امام کی حکومت کو قبول کرے. عصر غیبت میں امام کی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ تو عصر غیبت میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ خوش قسمتی سے ابھی 33 سال ہوا انقلاب اسلامی ایران کامیاب ہوا، ورنہ منہ کیا دکھا سکتے تھے امام کو کہ آپ دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ امام کو امام کا حق نہیں دیا، حکومت امام سے چھین لی. آپ جو مان رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے ملک میں انگریزی نظام چلتا ہے، انگریزی قانون چلتا ہے، کافرانہ قانون چلتا ہے آپ کے ملک میں. معارف دینی کے لحاظ سے عصر غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ امام نے کیا نشاندہی کی ہے؟ آپ جانتے سیاسی حوالے سے جو نظریہ، جو حکم امام نے دیا ہے فقہا کی ولایت کا، ولایت فقیہ، کسی ملک کے ساتھ مختص نہیں، یہ اسلامی نظریہ ہے. آیا اسلام میں حکومت کے بارے میں نظریہ ہے یا نہیں؟ مکتب تشیع میں حکومت کے بارے میں نظریہ ہے یا نہیں؟ اگر حکومت جیسے اہم مسئلہ کے بارے میں خاموشی ہو تو وہ مذہب ناقص ہے، وہ دین ناقص ہے. اتنے اہم مسئلے کو نظر انداز کرے، اگر اس کے بارے میں ہو تو اس کا کیا نام ہے؟ یعنی حکومت باطل کو قبول کرتے ہیں یا حکومت باطل کو ٹھکراتے ہیں؟ اگر حکومت باطل کو ٹھکراتے ہیں، حکومت کے بغیر معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا، انسان زندگی نہیں کر سکتا، جس طرح سے ہوا کے بغیر زندگی نہیں کر سکتا، حکومت کے بغیر بھی انسان زندگی نہیں کر سکتا، تو آپ کو یا طاغوت کی حکومت قبول کرنا ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے طاغوت کو ٹھکراؤ، یا اس حکومت کو قبول کرنا ہے جس کو امام نے پسند کیا ہے. دیکھیے انسان جتنی طاقت ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے، لیکن کم از کم فکری لحاظ سے امام کا ہم فکر بن جائے، امام کی فکر کو اپنائے کہ میرے لیے قانونی حکومت، شرعی حکومت، امام پسند حکومت، خدا پسند حکومت کون سی حکومت، تاکہ باطل حکومت تم کے دھوکے میں نہ آئے، باطل حکومت ہمیں گمراہ نہ کر سکے، باطل حکومت ہمارے وجود کے اندر اپنی اقدار کو زندہ نہ کر سکے، ہم ان کی طرح غلط افکار میں اور اغیار کی غلامی میں مبتلا نہ ہو جائے. کم از کم فکری لحاظ سے حق کے ساتھ ہو, جذبات کے لحاظ سے حق کے ساتھ ہو, کردار کے لحاظ سے حق کے ساتھ ہو, اگرچہ معاشرے کو تبدیل کرنے کی قدرت نہ ہو فرض کرے. اور عرض کے علمی لحاظ سے امام پیشوا ہے, یعنی اپنے علم کو اس سے لینا ہے, امام سے لینا. جب آخری امام آئیں گے تو کیا کریں گے؟ نہ صرف علوم دینی, علوم دنیاوی بھی عروج تک پہنچ جائے گا. علوم کے ترقی میں دین کا بڑا کردار ہے. چھٹے معصوم کے بارے میں جو فرانس والوں نے کتاب لکھی ہے, شاید آپ نے مطالعہ کیا ہے, کتنی علمی اور سائنسی نظریات امام نے پیش کیا ہے. ابھی کم از کم خدا نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ مادی علوم حاصل کر سکتا ہے, جو حواس پنجگان اور عقل خدا نے انسان کو دی ہے, اور مادی علوم کی طرف جانے کے جو شوق اور رغبت ہے اور زندگی کا ذریعہ ہے, اس وجہ سے انسان خود بخود مادی علوم سائنس علوم کی طرف جاتا ہے. لیکن دینی علوم وہ علوم ہے کہ جس تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کے بات نہیں, اور بہت سے علوم دینی ایسے ہیں کہ وحی کے بغیر اس تک انسان پہنچ نہیں سکتا. اسی لیے خدا نے انبیاء اور ائمہ کے ذریعے دینی علوم بشر تک پہنچایا. تو اپنے دین امام سے لینا ہے. عصر غیبت نے کن سے لینا ہے؟ انہی سے لینا ہے جو امام کے افکار سے سب سے زیادہ نزدیک ہے, وہی مراجع اعظم. من کان من الفقہاء صائن لنفسه, ہر ایک کے بارے میں حدیث ہے, اگرچہ دشمنان حق, دشمنان مکتب, دوستان نادان, دشمنان دانا مل کر مقام ولایت, مقام مرجعیت کو بدنام کرنے کی, ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ مرجعیت کیا مقام ہے, ولایت کا کیا مقام ہے, تو اس کے خلاف سازشیں تیز تر ہو گئی ہے. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے, ایران کے بادشاہ ناصر الدین شاہ جو بہت پرانے ہیں, تقریباً 150-200 سال پرانے, وہ گیا انگلینڈ, وہاں پر فوج کے مشقیں وغیرہ دیکھا. انہوں نے انگلینڈ کے بادشاہ نے کہا, تم نے کیسے دیکھا؟ ظاہر ہے اس وقت انگلینڈ ترقی کے عروج پر تھا, ایران تو بالکل ابتدائی زندگی ان کی تھی, انتہائی معمولی حالت تھی. تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے زبردست, لیکن ہمارے ہاں ایک بوڑھا ہوتا ہے, اس کا ایک فتویٰ کافی ہے ان سب کو بے اثر کرنے کے لیے. ظاہر ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو نیچے دکھانا ہے نا, اس لیے جواب دے دیا. لیکن اسی ناصر الدین شاہ نے جب انڈین اس کمپنی کی طرح ایران میں بھی ایک معاہدہ کیا, جس طرح سے وہاں پر ایک معمولی بات سے شروع ہوئی, یہاں پر بھی سگریٹ کے حوالے سے, تمباکو کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا کہ ایران میں تمباکو کی کاشت نہیں ہوگی اور سب انگلینڈ سے ہوگا. معاہدہ کیا اور پیسہ ملا بادشاہ کو. وہاں پر مراجع اعظم نے تحریک چلائی. سب سے بڑے مرجع تو عراق میں تھے, نجف سامرا میں تھے, مرزا شیرازی. لیکن ان کے فتویٰ کے مطابق ایران میں تحریک چلی, اور بادشاہ اس حد تک مجبور ہوا کہ ایک دن وہ حقہ پی رہا تھا تو بیوی نے حقہ اس کے ہاتھ سے چھین لیا. کہا کیا ہوا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا تھا. کہا کہ جس نے مجھ کو تم پر حلال کیا ہے, اسی نے اس کو حرام کیا ہے. مجبور ہو گیا اور اس معاہدے کو ختم کر دیا, نقصان اٹھانا پڑا. مرزا شیرازی کو جب جیسے ہی خبر ملی کہ تحریک کامیاب ہوئی ہے تو وہ رونے لگے. کہا کہ اس کے بعد ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو جائے گی. اب تک ان کو ہماری طاقت کا اندازہ نہیں تھا, اب اندازہ ہو گیا ہے, سازشیں شروع ہو گئی. تو یہ سازشیں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت تھی. یقیناً دشمن ہماری جو طاقتور نکات ہے انہیں پر حملہ کریں گے, انہیں کو بے اثر کرنے کی کوشش کریں گے. امامت اسلام کی حفاظت کے ذریعے ہے, یعنی اسلام نے جو برنامہ معین کیا ہے حفظ اسلام کے لیے, وہ امامت کا ہے. معرفت اسلام کے لیے، حفظ اسلام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے، بدعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، غالیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، ناسبیوں کے ساتھ مقابلہ، ان تمام ہر قسم کے انحرافات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، اور دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور دین کے تحفظ کے لیے، اور دین کی حقیقی معارف کو اسی طرح سے صحیح و سالم رکھنے کے لیے جس طرح سے پیغمبر پر نازل ہوا ہے، امامت کا انتظام ہوا، نبوت کے سلسلہ ختم. اب جب نبوت کا سلسلہ ختم ہے تو نئے دین آنے والا نہیں ہے، تو اسی دین کو بدون کم و کاس قیامت تک رہنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے امامت کا انتظام ہوا. لیکن آپ دیکھتے خود امامت جو ہمارے نقطۂ قوت ہے، وہ نقطۂ جس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اسی کے نام سے لوگوں کو عمل سے روکا جا رہا ہے. امام کو قبول کرو، نماز کی ضرورت نہیں، روزہ کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت نہیں. امام، انبیاء اور ائمہ کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو باکردار بنانا ہے. اپنے مقصد کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا. امام فرماتے ہیں، پانچواں امام، اللهم صل على محمد وعلى محمد، من كان عاصيا لله، جو خدا کے معصیت کار ہے، نافرمان ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. جو بھی نافرمان ہے، گناہگار ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. یہ معیار ہے. تو امام کا معنی کیا ہے؟ ہم بارہ امام کو امام مانتے، یعنی ان کو پیشوا مانتے. کس چیز میں پیشوا مانتے ہیں؟ بعض وقت آدمی سوچتا بھی نہیں ہے، کہتے کہ میں بارہ اماموں کو مانتا ہوں. یعنی کیا چیز ہے امام؟ کیا ہے تاکہ آپ اس کو مانتے ہیں؟ یعنی پیشوا، ان بارہ ہستیوں کو اپنا پیشوا مانتا ہوں. کس چیز میں پیشوا ہے؟ سیاسی تمام امور میں وہ ہمارا پیشوا ہے، دینی تمام معارف ہمارا پیشوا ہے، کردار میں وہ ہمارا پیشوا، ان کے کردار ہمارا پیشوا، ان کے علم ہمارا پیشوا، ان کی سیاسی فعالیت ہمارے لیے پیشوا. اب امام کو مانیں اور امامت کی ذمہ داریوں پر عمل نہ کریں تو نہ ماننے کے مترادف ہے. اگرچہ میں نے عرض کہ دوسروں پر ہم اعتراض کرتے ہیں، لیکن مقام عمل میں کوتاہی بہت ہے. عقیدتاً ہم مانتے ہیں، شک نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے حکومت کرنے کا حق امام کو دی ہے. دین بدون کم و کس، بدون کم و کاس امام کے پاس ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابها، اور اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ امام ہے. عقیدہ کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے، صرف اس عقیدے کے مطابق عمل کی ضرورت ہے. مجھ جیسے مفاد پرست کچھ افراد اپنے مفادات کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ عمل کے بغیر، امامت کے تقاضوں پر عمل کے بغیر لوگوں کو خوش رکھے. انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے دنیا میں بھی عیش کرے، جنت بھی چلا جائے. یہ دونوں پیغام اگر کوئی دے دے بہت خوش ہو جاتے ہیں. اب اگر کہا جائے آپ کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، جنت بھی آپ کے لیے بک، تو ہر آدمی اس نظرے کو اپنائے گا. لیکن یقیناً ہمیں دین ائمہ سے لینا ہے، اپنا علم امام سے لینا ہے. ایک درود پر یہ محمد آل محمد پر. قرآن کتاب خدا ہے، خدا سے لینا ہے. قرآن کی تفسیر نبوی اور تفسیر اہل بیت کے ذریعے قرآن کو سمجھنا ہے. نہج البلاغہ کلام علی ہے، صحیفہ سجادیہ امام چارو کی دعائیں ہیں، باقی حدیث کی کتابوں کا کچھ مطالعہ ہونا چاہیے اگر ہم واقعاً اہل بیت کو اپنا امام سمجھتے ہیں. میں یقیناً جانتا ہوں ہم سمجھتے ہیں. کسی مذہب و دین میں اتنا ایمان نہیں ہے اپنے رہبروں پر جتنا تشیع میں ہے. میرے اس پر ایمان کامل ہے، مختلف فرقہ والوں سے ملاقاتوں سے اندازہ ہوتا ہے جو ایمان تشیع کا ہے، شیوں کا ہے اپنے رہبروں پر. صرف مجھ جیسا کچھ افراد جو بیچ میں واسطہ کا کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں، صحیح پیغام نہیں دیتے. عرض کیا سید شہداء حضرت مسلم کے ساتھ جو خط لکھا اہل کوفہ کو، اس خط میں یہی جملہ فرمایا لعمری ما الامام الا العامل بالکتاب والدائن بدین الحق والحابس نفسه على مرضات اللہ والقائم بالقسط. قسم بجانم, میں اپنی جان سے قسم کھاتا ہوں, امام نہیں ہے مگر وہ آدمی جو دین حق کو ماننے والا ہو, دین حق پر ایمان رکھنے والا ہو, کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو, عدل و انصاف کے مطابق معاشرے میں حکومت کرنے والا ہو. امام ایسا ہوتا ہے. اب یہ یزید جس کو سب جانتے ہیں, اس میں ان شرائط میں سے کوئی بھی شرط نہیں. خود اہل کوفہ نے بھی یہی خطوط میں یہ باتیں کی تھی. امام ان کی تائید فرماتے ہیں لعمری ما الامام الا العامل بالکتاب, امام نہیں ہو سکتا مگر وہ آدمی جو کتاب خدا پر عمل کرنے والا ہو, والدائن بدین الحق دین حق کو ماننے والا ہو, والحابس نفسه على مرضات اللہ اپنے آپ کو بند کیا ہو خدا کی خوشنودی کے ساتھ, یعنی اس کام کو کرتا ہو جو خدا جس سے خدا خوشنود ہے, اس کام سے رک جاتا ہے جس سے خدا ناراض ہے, والقائم بالقسط اور معاشرے میں عدل انصاف کے ساتھ اقدام کرنے والا ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے. امام وہ عظیم ہستی جانشین خدا در کل کائنات, زمین حضرت آدم کے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں, خلیفہ زمین پر ہوگا. مفسرین فرماتے ہیں خلیفہ کی جگہ زمین ہے, ورنہ وہ خلیفہ کل کائنات میں خدا کا خلیفہ ہے, اتنی طاقت خدا نے اس کو دی ہے. امام خلیفۃ اللہ عظمتوں کے مالک ہے. امام کی عظمتیں اپنی جگہ پر, ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری ذمہ داری امام کی نسبت میں کیا ہے. قیامت کے دن ہم سے امام کیا مطالبہ کرے گا, کیا مطالبہ کرے گا, اس پر غور نے. محرم کے ایام اسی کا نام ہے کہ کربلا میں جو خون دیا گیا اس خون کے ساتھ ہم نے کیا کیا, کیا شہداء کربلا ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. کل عرض ہوا ولید کے دربار سے نکلنے کے بعد حسین نانا کے روزہ پر گئے, نانا کے قبر پر گر پڑے, گریہ و زاری کرنے لگے. امت کی شکایتیں حسین نے نانا کی خدمت میں کی. نانا نے فرمایا بیٹا آپ کو جانا ہے عراق, آپ کے لیے ایسا عظیم مقام خدا کے پاس ہے, اس مقام پر فائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کربلا میں اپنا خون دین کے لیے نثار کریں گے. پھر والدہ کے قبر پر جاتے ہیں, جناب سیدہ کے قبر پر جاتے ہیں, گریہ وزاری کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں, سکون کا احساس کرتے ہیں. زہرا کی محبتیں یاد آ رہی ہیں. انسان کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو چاہنے والا جب نظر آتا ہے خود بخود آنسو گرنا شروع ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا حالت تھی حسین کی زہرا مرضیہ کے قبر کے اوپر. پھر سید شہدا حضرت ام سلمہ پیغمبر کی وہ زوجہ جو اس وقت تک زندہ تھی ان کی خدمت میں جاتے ہیں. حضرت ام سلمہ حسین کو بیٹا کہتی تھی, حسین حضرت ام سلمہ کو اماں کہہ کر پکارتے تھے. اماں میں خدا حافظی کے لیے آیا ہوں, عراق جانا چاہتا. فرمائے بیٹا حسین ایک دن آپ رسول خدا کے پاس آئے, رسول خدا کے زانوں پر آپ بیٹھ گئے, میں نے دیکھا رسول خدا رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, تھمتا نہیں. عرض کیا رسول خدا کوئی خاص بات پیش آئی کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ جبرائیل نازل ہوا, پوچھا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں حسین سے محبت کرتا ہوں. فرمایا یہی حسین کربلا کے میدان میں آپ کی امت کے ہاتھوں پیاسا شہید ہوگا. پھر جبرائیل نے صحرائے کربلا کے مٹی لا کر مجھے دی ہے. ام سلمہ اس مٹی کو شیشے میں رکھنا, جس دن اس شیشے میں مٹی سے خون نکلنا شروع ہو جائے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بیٹا شہید ہو گیا. بیٹا ہرانا چاہیے, آپ کے نانا نے یہ خبر دی ہے. حسین فرماتے ہیں اماں میں خود جانتا ہوں کہ کہاں میں شہید ہو جاؤں گا, میرا قاتل کون ہے, میرا اہل بیت کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے, یہ سب جانتا ہوں, اس کے باوجود عراق کی طرف جا رہا ہوں. گویا حسین فرماتے تھے اماں اگرچہ میری جان خطرے میں ہے, میرے اہل بیت خطرے میں ہے, لیکن دین کو خطرے سے نجات دینا میری ذمہ داری ہے. ام سلمہ سے الوداع کر کے نکلے, روایت کے مطابق رات کی تاریکی میں یہ کاروان مدینے سے مکہ کی طرف نکلتا ہے. روایت کے مطابق جب سیدانیہ محمل پر سوار ہونے لگی, جناب سکینہ کو محمل پر سوار کرنے کے لیے شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے, جناب زینب کبریٰ کو محمل پر سوار کرنے کے لیے علمدار عباس نام نے گھٹنے ٹیک دیے. سلام ہو علمدار پر, سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر, سلام ہو زینب و سکینہ پر. کس عزت کے ساتھ یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا, کس عزت کے ساتھ یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا, کاروان چلا گیا. عصر یازدہم اس واقعے کا ایک تکرار نظر میں آتا ہے, جب زینب نے سب کو اپنے اپنی سواریوں پر سوار کی, تنہا رہ گئی, نامحرم کی مدد سے گھوڑے پر سوار ہونا نہیں چاہتی تھی. شاید وہ منظرہ یاد آیا, علمدار کہاں ہو, اپنی بہن کے سہارا کے لیے. روزہ رسول روزہ زہرا سے الوداع کر کے آئے, آپ کو یاد ہے نا, پتہ ہے یہ قافلہ یہ کاروان جب لٹ کر چلا گیا واپس مدینے کے نزدیک پہنچے, مدینے کی در دیوار جب نظر آنے لگی, معلوم ہے مسافر جب سفر سے واپس وطن پہنچتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے, اب وطن میں پہنچ کر گھر جانا ہے, عزیزوں سے ملاقات کرنا ہے, آشناؤں سے ملنا ہے, لیکن یہ قافلہ یہ کاروان عجیب کاروان ہے. مدینہ کے نزدیک جب پہنچ جاتا ہے حضرت ام کلثوم فرماتی ہے مدینہ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا, نانا کے شہر ہمیں اپنے اندر آنے کی اجازت نہ دینا, اس لیے کہ ہم خوشی لے کر نہیں آ رہی, ہم غم اور آنسو لے کر آ رہی ہیں. خرجنا من کے بلاہنی جمعا, جب ہم نکل رہے تھے بڑا گھرانا تھا, لیکن اب جب پلٹ کر آ رہے ہیں نہ ہمارے فرزند زندہ ہے نہ ہماری مرد زندہ ہے. جناب شہزادی زینب جب نانا کے روزہ پر پہنچی, فرمایا یا جدہ انی ناعیت الیک الحسین, نانا حسین کی شہادت کی خبر دینے آئی ہوں. زہرا کی قبر پر جب پہنچی, فرمایا امی حسین کی شہادت کی خبر سنانا چاہتی ہوں, یہ حسین کا تحفہ ہے, پیراہن حسین جو 120 جگہوں پر زخم کے نشانات تھے جناب سیدہ کی قبر پر ڈال دیا, خود بے ہوش ہو کر گئی. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا شہدائے عزاداری, شہدائے اہل بیت, شہدائے حق کو جنت میں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.